اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله، صلوات بھیجے محمد علی محمد پر، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایزان محترم، جہاں ہم نے بات کو کل ختم کیا تھا وہیں سے لے کے بات کو آگے چلیں گے. محبت اہل بیت، میزان ایمان، اسی پہ بات ہو رہی ہے نا، اسی پہ بات ہو رہی ہے ہماری. لیکن آج تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ حق ادا نہیں ہوگا اگر صحابہ کرام کی محبت کا ذکر نہ کیا جائے. درست ہے نا؟ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا صحابہ کا ہم ذکر جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا، اور جتنے فضائل ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. دیکھیے، بہت معذرت کے ساتھ ساری دنیا میں ہماری آواز جا رہی ہے، سب سن رہے ہیں، اور سب سے ہماری ایک درخواست ہے، کبھی کبھی غور کیا کیجئے کہ جو لوگ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کے ایام مناتے ہیں، ان ایام میں وہ کرتے کیا ہیں؟ ان ایام میں وہ صحابہ کے فضائل تو بیان ہی نہیں کرتے، دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کہاں بیان کرتے ہیں؟ تمام اہل علم میری بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اہل علم کی بات میں نہیں کر رہا، اہل علم تو جانتے ہیں کچھ باتیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بڑے زور و شور سے ادھم مچاتے ہیں، اور وہ بھی صرف یہاں ادھم مچاتے ہیں، اس کے باہر کہیں نہیں ادھم مچاتے. عرب ممالک میں بھی ادھم مچانے کی ان کو اجازت نہیں، عرب ممالک میں بھی اجازت نہیں انہیں ادھم مچانے کی، سارا ادھم وہ یہیں مچاتے ہیں اور کہیں نہیں مچاتے. خیر، اس کی خاص وجوہات ہوں گی، کچھ وہی بہتر جانتے ہوں گے. لیکن جو ہم سوال کریں، وہ ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کہ وہ اس دن میں بھی یا ان دنوں میں جو مناتے ہیں، جلوس اٹھاتے ہیں، تو بھائی وہ فضائل بیان کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہم جلوس اٹھاتے ہیں تو فضائل بیان کرتے ہیں نا، نوحہ خوانی ہوتی ہے، منقبت ہو، اس میں منقبت بھی ہوتی ہے، اس میں نوحہ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. ہم جیسے مجلس ہو رہی ہے تو دیکھیں نا، فضائل بھی ہو رہے ہیں، فضائل بھی بیان کرتے ہیں، سب ہوتا ہے نا، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم بتائیں گے کہ فضائل صحابہ ہیں کیا. آپ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم عملی میدان میں بتائیں گے کہ ہم کیسے صحابہ کو مانتے ہیں اور آپ کیسے مانتے ہیں، یعنی کس طرح سے مانتے ہیں، ہم کس طرح سے مانتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. دیکھیے، صحابہ کرام ہی تو یہ جانتے تھے کہ محبت اہل بیت میزان ہے ایمان کا. ابھی آج ہم یہی اسی پر بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے کیسے بتایا کہ محبت محمد و آل محمد ہی ایمان ہے. معیار تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کہتے تھے کہ ایمان ہی یہ ہے. ایمان کیا ہے؟ یہی محبت، محمد و آل محمد کی محبت. اور جو جانتے تھے، انہوں نے کیسے عمل کر کے میدان میں بتایا. آج اس میدان کا ذکر کریں گے جس میدان میں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی. ہزیمت یعنی خفت اٹھانی پڑی، یعنی تقریباً شکست کے دہانے پر پہنچ گئے تھے. سمجھ گئے نا آپ؟ جنگ احد. کہیں گے صاحب جنگ احد اور صحابہ کے فضائل کہاں؟ میں کہتا ہوں جی میں اسی میں تو صحابہ کے فضائل ہیں، وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اس لیے میں جملے کہہ رہا ہوں تاکہ جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ متوجہ ہو جائیں اس طرف کہ میں کہاں سے فضائل نکالنا چاہوں. میں یہیں سے تو صحابہ کے فضائل نکالوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے. جو عظمت کا ڈھول پیٹتے ہیں انہیں نہیں معلوم صحابہ کی عظمت کیا ہے، ہم بتائیں گے صحابہ کی عظمت کیا ہے، ہم انہیں بتائیں گے. آج جس صحابی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس نے عشق محمد میں، اطاعت محمد میں، اتباع محبت میں، ہیں تو بہت سارے احد میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن ایک مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے تاریخ میں نقش کر دیا کہ محبت محمد کہتے کسے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. چلیے دیکھیں جنگ احد میں ہوا کیا. تاریخ نہیں پڑھنے جا رہا آپ کے سامنے ساری، آپ کو معلوم ہے. اتنا ہوا کہ 3000 کا لشکر کفار کا آیا، اور یہاں سے مسلمان چلے کتنے، 1000 یا 1100، ٹھیک ہے نا، کہیں 1100 کہیں 1000 ایسے. اور مسلمانوں نے اپنی تعداد کو دیکھ کے غرور بھی کیا تھوڑا سا، یعنی قرآن بھی کہتا ہے کہ تھوڑا سا ناز ہوا کہ آج تو ہم بہت سارے، بدر میں تو 313 تھے جیت گئے تھے، اب تو 1000 ہیں، آرام سے جیت جائیں گے. لیکن ہوا کیا، ابھی احد تک پہنچے نہیں تھے کہ 300 منافقین، بچے بیٹھے نا اس لیے تھوڑی سی تاریخ ان کو معلوم ہو جائے، کتنے منافقین الگ ہوئے؟ 300 عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، وہ منافقین جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوا۔ اچھا یہ 300 منافقین کہاں سے چلے تھے؟ ساتھ مدینے سے چلے تھے نا، یا کہیں اور سے آئے تھے؟ افریقہ وغیرہ سے تو نہیں آئے تھے، اور کسی بر اعظم سے تو نہیں آئے تھے، کہ یمن وغیرہ سے تو نہیں آئے تھے، کسی اور عرب ملک سے تو نہیں آئے تھے، شام سے تو نہیں آئے تھے، بھائی مدینے سے چلے تھے۔ تو 1000 میں سے کتنے؟ 300 منافقوں نے راستہ الگ کر لیا، تو کل لشکر کے کتنے فیصد بنے منافق؟ 30%۔ کتنے بنے؟ 30%۔ بھائی اتنا حساب مجھے آتا ہے، بچوں کو نہیں آتا، دیکھا آپ نے۔ 1000 میں سے 300 منافق نکلے تو کتنے فیصد؟ 30%۔ 30% لشکر نکل گیا۔ اب اندازہ ہوا کہ مدینے میں منافقوں کی کتنی بڑی تعداد تھی، کہ 1000 میں کے لشکر میں سے 30% نکل گئے منافقین عبداللہ ابن ابی کی۔ اب آپ کہیں گے فضائل پڑھنے کیا کر رہے ہیں، ابھی ابھی یہ ان کو میں صحابہ تھوڑی شمار کرتا، وہ اور لوگ ہیں جو سب کو صحابہ میں شامل کرتے ہیں، ہم نے الگ الگ کیا ہوا ہے۔ منافق الگ ہے، صحابی رسول الگ ہے۔ منافقین کا حساب کتاب الگ ہے، صحابہ الگ ہے۔ تو ایک تقسیم تو یہ ہو گئی نا، کہ جو بھی رسول کی صحبت میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ صحابی، ساتھ بیٹھنے والا اور ہے، صحابی کے مرتبے پہ اور ہے، وہ الگ درجہ ہے، وہ الگ مقام ہے۔ اس نے بتا دیا نا منافقین نے، سورہ منافقین نے، ہے نا۔ آئیے چلیے، 700 بھی بہت ہیں، پہنچ گئے احد میں، جنگ ہوئی احد کے میدان میں۔ احد اور کوہ عینین کے، کوہ عینین کے درمیان میں ایک درہ ہے۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیا۔ میں تو ایسے صحابیوں کو بھی کہتا ہے، دل چاہتا ہے سلام اللہ علیہ کہوں۔ کیا کہوں؟ سلام اللہ علیہ۔ اور کہوں گا کون مجھے روکے گا؟ تم قانون بناتے جاؤ، میں ایسے ایسے صحابی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤں گا جن کے ساتھ میں سلام اللہ علیہ کہوں گا، پھر روک لو تم۔ تم کسی اور کے لیے قانون بنانا چاہتے ہو نا، کہ ان کو سلام اللہ علیہ نہ کہا جائے۔ میں صحابہ کرام میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال دوں گا جن کے ساتھ سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام کہنا ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ ذرا سا آگے آ گیا۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو حضرت عبداللہ ابن جبیر سلام اللہ علیہ، ان کو سردار بنا کر 50 سپاہیوں کو دیا، تیر اندازوں کو، جائیے اس کوہ عینین کے درے، یعنی کوہ عینین پر یہ جو درہ ہے اس کی حفاظت کیجیے، اور کوئی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ کرنے پائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ سب جو 50 جن کی ڈیوٹی لگی ہے اس کوہ احد اور کوہ عینین کے درمیان میں اس درے پر، یہ سب صحابہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نا بھائی، پریشانی کی کیا بات ہے، سب مدینے سے آئے ہیں نا، صحابہ کرام ہیں۔ 50 صحابیوں کی ڈیوٹی لگی اس کے پر، جنگ شروع ہوئی، تھوڑی دیر میں نقشہ بدل گیا، اور وہ جناب بھاگے، کفار بھاگے، مسلمانوں کی فتح ہونے لگی۔ مسلمانوں نے مال غنیمت، جو تاریخیں کہہ رہی ہیں بھائی، حقائق کیا ہیں کیا نہیں چھوڑیے اس کو، تاریخیں جو کہا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں سیدھا سیدھا، یعنی وہ واقعات بیان کر رہا ہوں، وہ واقعات جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہے نہ کر سکتا ہے، کرے گا تو بے وقوف ہوگا، احمق ہوگا، اور بالکل ہی جاہل بلکہ اجہل ہوگا۔ جناب دوڑ گئے مسلمانوں نے میدان میں، جو کفار بھاگ رہے تھے سامان پھینک پھینک کے، تو لوٹنا شروع کر دیا، یعنی حق ہے، مال غنیمت ہے، طریقہ یہی ہوتا تھا بھائی، مال غنیمت آ گیا اب اللہ کا رسول تقسیم کرے گا۔ لیکن وہ جو درے پہ 50 تھے ان میں بے چینی ہو گئی، وہی سامان لوٹ رہا، چلو جنگ تو ختم ہو گئی، جیسی بے چینی ہوئی اور انہیں جانے کی کوشش کی، جناب عبداللہ ابن جبیر نے کہا خبردار، اللہ کے رسول کا حکم ہے، درہ نہیں چھوڑنا ہے نا۔ صحابی رسول جناب عبداللہ ابن جبیر فرماتے ہیں خبردار، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمیں اس کا اطاعت بھی کرنی ہے اور اس کا اتباع بھی کرنا ہے، لہذا خبردار درے کو نہ چھوڑنا۔ منع کر رہے ہیں لیکن نہیں مانے، 40 کے قریب نے درہ چھوڑ دیا، باقی کتنے رہ گئے؟ 10۔ اچھا ان کے لیے تمام تاریخیں، کسی کی بھی تاریخ لکھی ہوئی بھائی، وہ جو انگریزوں نے لکھی انہیں بھی لکھا، اگر تاریخ لکھی ہے تو کچھ نے لکھی ہے، بہرحال جو مستشرقین کہلاتے ہیں ان لوگوں نے لکھی ہے، تو انہیں لکھا بھائی یہ سب چلے گئے، مگر عبداللہ ابن جبیر اور اس کے ساتھ 10 صحابہ، کتنے؟ ڈٹے رہے۔ جب پشت سے حملہ ہوا تو یہ 10 کے 10 شہید ہو گئے، مگر درہ نہیں چھوڑا، جان قربان کر دی, درہ نہیں چھوڑا. اب انصاف سے بتائیے, جو درہ چھوڑ گئے اور جنہوں نے درے کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دی, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے نا, ایک تاریخی سوال ہے. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ 10 صحابہ جو ان کے ساتھ شہید ہوئے, وہ اور جو 40 چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا ہوگا, اس سے ہمیں بحث نہیں, معاف کر دیا بھائی, یقینی طور پہ معاف کر دیا, لیکن دونوں کا مرتبہ, دونوں کا درجہ برابر تو نہیں ہوا نا. کیوں؟ ایک نے اطاعت رسول میں, اتباع رسول میں, یوں کہیے کہ عشق رسول میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ محمد عربی کا عشق ہے کہ جب محمد عربی نے کہہ دیا جو وہی میرے لیے سچ ہے, وہی میرے لیے حق ہے. تو اب بتائیے کہ برابر ہو سکتے ہیں, نہیں برابر ہو سکتے. تو جب عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 10 ساتھیوں کے برابر دوسرے نہیں ہو سکتے, تو اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس کے لیے اسی احد کے میدان میں ذوالفقار نازل ہوتی ہے؟ اب یہ تو کچھ مورخین نے لکھی دیا, نہ چاہنے کے باوجود بھی لکھ دیا کہ ہاں ایک آواز آئی تھی, کہتے ہیں جبرائیل کی آواز تھی, لا فتح الا علی لا سیف الا, اس میں ترتیب میں یہ پہلے لا سیف الا ذوالفقار, ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں, لا فتح الا علی اور علی جیسا کوئی جوان نہیں. بچے بیٹھے اس لیے وضاحت کر دیں, بڑے تو جانتے ہیں اور باہر بھی سنتے ہیں بچے, تو وہ اکثر اس کو فتح کو فتح ہے کے ساتھ پڑھ, لا فتح فتح نہیں ہے, یہ فتح والا فتح نہیں ہے, فتح فے تے اور یائے مقصورہ یعنی چھوٹی یہ, اور اس کے اوپر الف, اس کا مطلب ہوتا ہے جوان. کیا مطلب ہے اس کا؟ جوان لا فتح, کیونکہ اکثر میں نے لکھا ہوا بھی دیکھا کچھ لوگوں نے لکھا ہوا لا فتح ہے کے ساتھ آخر میں, یہ نہیں ہے, لا فتح الا علی, علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے. کہتے ہیں جناب جبرائیل کیا, تو پھر یہ برابر اس کے برابر ہوں گے سب؟ اب آئیے معیار اور میزان کیا ہے, یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا 3 دن کے بعد, اور اس کے لیے میں ایسے نہیں جاؤں گا, میں حوالے سب لکھ کے لایا ہوں تاکہ ایک بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے. ایک سال بعد بھیجیے محمد علی محمد, یہ حوالے لے لیجئے, پہلے آپ مجھ سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے, پہلے حوالے سنو. اور یہ میں صرف چند مشہور حوالے دے رہا ہوں, چند مشہور حوالے تو اس کے 100 کے قریب ہیں, لیکن چند مشہور حوالے دے رہا ہوں. سب سے پہلا حوالہ ہے صحیح مسلم, کیا ہے؟ صحیح مسلم. دوسری ہے مسند احمد بن حنبل, امام حنبل کی, یہ سب امام اپنے آنے اپنے مکاتب میں یہ سب امام کہلاتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے امام مسلم, انہیں کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل, ایسے ہی ہے نا. صحیح مسلم, مسند احمد بن حنبل, اور اس کے بعد ہے سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, خسائی سے نسائی, امام نسائی کی 2 الگ الگ کتابیں ہیں, ایک ہے سنن نسائی, ایک ہے خسائی سے نسائی. کبھی انشاءاللہ بتا دیں گے, ممکن ہے انہیں مجلسوں میں آگے آپ کو بتا دیں کہ ان کو کیا بھگتنا پڑا تھا. امام نسائی کو انہیں مولا کے فضائل پر ایک کتاب لکھ دی, مولا کے فضائل پر ایک کتاب لکھ دی تھی, اور بیچاروں کو کیا ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے گئے, اور کس طرح سے ان کی موت واقعی, وہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہے وہ. خیر ابھی تو میں نے ان کی کتاب کا نام لے دیا, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, خصائص النسائی, استعاب ابن عبد البر, یہ ایک بھی حوالہ ہمارا نہیں ہے, سب ہمارے دوستوں کے, تاریخ بغداد اور شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی, معروف مشہور معروف کے. اچھا اب میں جلد نمبر کیوں نہیں بتا رہا, دیکھیے اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے, وجہ کہ جو میرے پاس ہے 3 جلد, میں آپ کہوں 3 جلد, اب کہیں اتنی اس کے یعنی نشر ہو چکی, اتنی بڑی تعداد میں کتابیں, اس کی مختلف جلدیں, جس نے بھی شرح لکھی تو جب شرح لکھی تو جلدیں بڑھ گئیں, 3 کی 6 ہو گئیں, 6 کی 12 ہو گئیں, کہیں کہیں 10 ہو گئیں. اب میں اپنی والی کتاب کا حوالہ دوں, کل جنگ اخبار میں لگا ہوگا, نہیں جی یہ غلط کہہ رہے ہیں اس جلد میں نہیں اس جلد میں, تو میں بھی کہہ سکتا ہوں تم غلط کہہ رہے ہو, میرے پاس تو اسی جلد میں ہے نا. اس نے حوالہ نہیں دے رہا, کیونکہ یہ وہ حوالے ہیں جن کا کوئی انکار کرنے کی ہمت, اگر کبھی انکار کرے گا تو بھائی کھول کے دکھا دیں گے, یہ بھائی کتاب ہے یہیں سے خریدی, آپ ہی کیا سے خریدیے, ہمارے کتاب خانے میں تو تھی نہیں, آپ کے کتاب خانے سے چھپی بھی لائیں. خیر اب اس میں ایک حدیث ہے, ان تمام کتابوں لفظ جانتے ہیں نا آپ, کے حدیث میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, مفہوم وہی رہتا ہے. قرآن مجید میں اور حدیث میں فرق یہی ہے نا کہ قرآن مجید میں زیر زبر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, حدیث سب نے سنی, سن کے چلے گئے, مطلب وہی رہا, کبھی کبھی لفظ ادھر ادھر ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اب کبھی کبھی جان کے لفظ ادھر ادھر کر دیے جاتے ہیں حدیث کے نا, اب کیا کیا جائے, لیکن پھنس جاتا ہے انسان، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا پہ آ گیا۔ تمام حدیثوں میں کرتب دکھا دیتے ہیں، اس میں کرتب دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا، اس میں سے تاویل کرنے کا موقع ملا کہ مولا کا معنی یہ نہیں، مولا کا معنی وہ نہیں۔ ارے مولا کا معنی جو بھی ہے، اتنا ضرور ہے کہ جیسا مولا رسول ہے ویسا مولا علی ہے، بات ختم۔ یا ہزاروں سوالوں کا یہ ایک جواب میں نے چھوٹا سا آپ کو دے دیا کہ جو بھی معنی تمہیں کرنا ہے بھائی میرے کر لو، پر بات اتنی تھی کہ جیسا مولا ہے اللہ کا رسول ویسا مولا ہے علی۔ اب جیسا تم مولا مانتے ہو اللہ کے جواب دے دینا کہ اللہ کا رسول کیسا مولا ہے تمہارے نزدیک۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ، والذی خلق الحبتا وبرع النسمتا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، دانے کو شگافتہ کیا اور انسان کو پیدا کیا، والذی خلق الحبتا وبرع النسمتا انہ لعہد النبی الامی انہ لا یحبی۔ یہ صحیح مسلم میں نقل کیا جا رہا ہے مولا کی زبانی کہ مولا علی نے فرمایا۔ اور عجیب بات یہ کہ دو تین حدیثوں سے زیادہ نہیں ملے گی آپ کو کہیں، ایسا لگتا ہے کہ مولا علی کے آتی اللہ کا رسول خاموش ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اتنی اتنی حدیثیں اور مولا سے تین چار سے زیادہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی، اور وہ بھی پھنس گئے کیونکہ ہمارے لیے وہ بھی کافی تھی، ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ جو دو تین آپ نے نقل کر دیا پچھتا دیں گے، دو تین بھی کیوں آ گئیں، یہ دو تین بھی ہم نے کیوں رکھ دی، یہ بھی نکال دیتے، جیسے کسی ہستی سے تو ایک بھی حدیث نہیں لی نہیں۔ خیر چلی، والذی خلق الحبت وبرع النسمت انہ لعہد النبی الامی انہ لا یحبی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور جس نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو خلق کیا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا، عہد کیا اللہ کے رسول نے مجھ سے، یعنی مولا فرمانے اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کیا، انہ لعہد النبی الامی، اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کیا، انہ لا یحبی، مجھے بتایا، مجھ سے عہد کیا کہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا الا مومن، سوائے مومن کے۔ یعنی جو بھی مومن ہوگا اس کی علامت پہچان ہی ہوگی کہ والی سے محبت کرے گا۔ معیار آ گیا، ابھی آگے لے کے چلیں گے، اسی کے لیے تو لائیں آپ کو تین دن سے۔ میں زمین ہموار کہتے دیکھیے ابھی کہاں تک جاتی ہے بات، لا یحبی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ لفظ بلفظ اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی ایک لفظ کو بھی نہ کہے کہ صاحب یہ یوں نہیں تھا، صحیح مسلم میں ایسے تھا، اس لیے لکھ کر لایا کہ غلطی کے کوئی ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی امکان نہ رہے۔ اگرچہ کہ حدیث کب کی مومن کو تقریباً یاد ہے، لیکن میں وہ لفظوں پہ زور دے رہا ہوں جو لفظ ہیں اس صحیح کتاب کے، اس صحیح مسلم کے۔ بتاتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانوں کو شگافتہ کیا، انسان کو پیدا کیا، رسول اللہ نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور رسول اللہ نے مجھ سے عہد کیا تھا، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، عہد کیا تھا کہ مجھ سے کوئی بغض نہیں کرے گا سوائے منافق۔ جہاں جہاں علی کا بغض نظر آ جائے، کتنی آسانی کر دی اللہ کے رسول نے پہچاننے میں کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو علی کا ذکر چھیڑ دو، منہ بن جاتے ہیں لوگوں کے، منہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے ہمارے جتنے علماء ہیں نا، مراجع الزام، یہ ساری کتابیں انہوں نے اتنی موٹی موٹی کیوں لکھی، اسے تو لکھی ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ علی کی یاد سے غافل ہو جاؤ تم۔ نہیں چلیے اس کے بعد میں بات کر لیں گے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آئیے مسند احمد بن حنبل، یہی روایت، دیکھیے اب لفظ بدل جائیں گے، مفہوم وہی رہے گا۔ یہاں پہ مولا کائنات سے نقل کرتے ہیں دوسری جگہ، یعنی مسند احمد بن حنبل میں، کہ لعہد النبی الامی الیہ، مجھ سے عہد کیا اللہ کے رسول نے، امی کا بھی یہاں پہ ذکر ہے، لفظ ہے نبی الامی، امی نبی نے، موقع ملے گا تو پہلے کر چکے ہیں تشریح، پھر کر دیں گے امی کی تشریح کسی دن، یاد دلا دیجیے گا انہیں مجالس میں۔ لا یحبک الا مومن، وہاں کیا تھا، لا یحبی الا مومن، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن۔ اب یہاں مولا قول کو نقل کر رہے ہیں، ہے وہی حدیث، لا یحبک، یعنی اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کیا کہ یا علی لا یحبک الا مومن، تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، کوئی دشمنی نہیں رکھے گا سوائے منافق۔ معیار ہوا، میزان ہوا۔ اب آئیے نہج البلاغہ میں مولا کیا فرماتے ہیں، صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم، آئیے خاص خاص الفاظ مولا کے، اور کیا حقیقت ہے، ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد بھی آج کے دور میں دیکھ لیجئے کوئی مومن علی کی محبت سے ہاتھ اٹھانے پر تیار ہے؟ ساری مصیبتیں اپنی جگہ، لیکن اندر سے دل کو ٹٹولو تو بس علی ہی علی ہے نا. اب کیوں ہے؟ اب آئیے، مولا فرما رہے ہیں. ہوتا نا کبھی کبھی ہم باتیں کرتے ہیں تو کچھ طرف سے اعتراض، خام خاں کا اعتراض کھڑا کر دیتے، یہ زیادہ ذکر کر دیتے، فضائل زیادہ پڑھ دیتے. خدا کے بندو، کسی میں ہمت علی کے فضائل زیادہ پڑھ دے؟ کسی کو معلوم ہی نہیں تو فضائل کہاں سے پڑھے گا؟ معلوم ہی نہیں علی کے فضائل. بھائی یہ تو چند چیزیں ہیں، انہیں میں زندگی قیامت تک گزر جائے گی، علی کے فضائل نہیں ختم ہوتے. حق کون ادا کر سکتے؟ ہاں بس یہ ہے کہ وہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کا رسول. لو ضرب تو، اب یہ مولا فرما رہے، لو ضرب تو خیشم المومن بہذا سیفی علی ان یبغضنی، اگر میں مومن کی ناک پر اپنی اس تلوار سے ضربیں لگاؤں. مولا فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پر اپنی اس تلوار سے، لو ضرب تو خیشم المومن بہذا سیفی علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اس بات پر ضربیں لگاؤں کہ یہ مجھ سے نفرت کرے، یہ مجھ سے دشمنی کرے، یہ مجھ سے بغض رکھے. مولا فرما رہے ہیں لو ضرب، یعنی اگر میں خود بھی تلوار سے اس کو ماروں، لفظ تو ناک کا ہے نا لیکن مطلب کیا کہ میں اس کو ماروں، اس بات کے لیے ماروں کہ مجھ سے نفرت کر، ما ابغضنی یہ کبھی بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. یعنی مولا کے فضائل تو اپنی جگہ، مولا نہج البلاغہ میں اپنے چاہنے والے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. کہ آسان نہ سمجھنا وہ، جیسے ہمارے محاورے کی آج کی زبان رائج ہو گئی کہ ہلکا نہ لینا، علی کے شیعوں کو سبک نہ سمجھنا. علی کے شیعوں کو اگر میں اپنی تلوار سے بھی ان پر ضربے ماروں گا اس بات پر کہ یہ مجھ سے نفرت کریں، یہ مجھ سے بوز کریں، یہ مجھ سے دشمنی کریں، ما بوزنی میرا چاہنے والا میرا مومن کبھی بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. یعنی میرے مارنے کے بعد کہ میں مار رہا ہوں پھر بھی نہیں مانے گا، مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. اور ولو سبب تو دنیا میں جمات یہ حال المنافق اللہ یحبنی لا یحبنی اللہ ان یحبنی ما احبنی، اور اگر یہی منافق کو میں دنیا کے سارے خزانے دے دوں. ولو سبب تو دنیا بے جماتہا، ساری دنیا منافق کے سامنے ڈال دوں اور سارے خزانوں کے ساتھ ڈال دوں. کس بات پر؟ اللہ ان یحبنی مجھ سے محبت کر لے، محب بنی منافق کو ساری دنیا کے فائدے بھی دے دوں یہ جب بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اور یہ ہم نے بڑے مناظر دیکھے اس دنیا میں، دیکھے ابھی بھی دیکھے اور مسلسل دیکھ رہے ہیں، تاریخوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ دے دیا جائے ان کو پھر بھی علی کا بغض ان کے دل سے نہیں نکلتا. تو یہ مولا کا ایک قول ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی مولا خود بتا رہے ہیں. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَضَى فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي أَنَّهُ قَالَ، اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان پر جاری ہو گیا ہے، یہ طے ہو گیا ہے. کیسے طے ہو گیا؟ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، منظور ہو گیا. یعنی یہی قضا فن قضا، یعنی یہ جاری ہوا طے ہو گیا، فن قضا بس یہ طے ہو گیا. انہ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی لا یبغضک الا، لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق. لا یبغضک مومن، مومن کبھی تجھے بغض نہیں رکھے گا کتنی مشکلات میں چلا جائے. ابھی آپ نے دیکھ لیا، اس کو تو زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد کسی کے دل میں بدگمانی آئی اپنے مولا کی طرف سے؟ آپ کی یہاں ہزاروں، عراق میں لاکھوں، اور ممالک کو بھی شامل کر لیجئے، شام، لبنان، یمن، ایران، سب جگہ لاکھوں، بھائی لاکھوں. یہ گزشتہ 40 سال میں کوئی تقریباً 70-80 لاکھ کے قریب مومنین شہید کیے گئے ہیں ساری دنیا میں، معلوم ہے 70-80 لاکھ. جی میرے پاس تو میں زبانی موٹا موٹا بھی حساب آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن بہرحال اتنا یقین رکھیے میری بات پہ، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. 70-80 لاکھ کیوں معلوم ہے نا؟ بات وہی کریں گے جس کا ہم جواب دے سکیں، ایسے ہوا میں تھوڑی بات کر رہے ہیں بھائی. جس کا ہمارے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے، وہی تو بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے. 70-80 لاکھ شہید ہو گئے. کہیں آپ نے کمی دیکھی علی کے ذکر میں، علی کی محبت میں؟ کچھ دیر کے لیے سوچا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ علی کا نام لیتے ہو. اسی لیے ہو رہا ہے نا، اسی لیے ہو رہا ہے. تو معیار کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ علی کی محبت. بس یہ بات آ گئی وہ پہلی مجلس میں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا مسئلہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی 31 آیت پہلی مجلس میں اگر یاد ہو، اب آگے نا واپس وہیں پر ہم لے آئے نا آپ کو، کہ حبیب کہہ دیجئے ان سے اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرنا، کہاں ڈھونڈ رہے ہو اتباع؟ اب سمجھ میں آئے اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا رسول بار بار فرما رہا ہے یہ علی یہ علی یہ علی میزان ہے، معیار ہے ایمان کا اور نفاق کا. آپ مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ سب جانتے تھے اس معیار کو. اگر جانتے نہ ہوتے تو علی کے روح انور کو دیکھ کر عبادت نہ کرتے ہوتے، عبادت کرتے تھے نا علی کے روح انور کو دیکھ کر. ایسی ہے نا کرم اللہ وجہہ، ہماری یہاں نہیں ہے لقب بھائی، مانتے ہیں ہم لیکن کہتے تھوڑی ہیں، ہم تو سیدھا سیدھا مولا کائنات. اور اگر علی کہیں تو ساتھ میں علیہ الصلاۃ والسلام ہے نا، علی علیہ الصلاۃ والسلام، یہی کہتے ہو کہتے رہیں گے. اب کوئی لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہم لکھ رہے ہیں قانون بنانے نہیں کہا جائے، ہاں بڑے تمہارے ابا کے قانون نہیں مانے ہم نے، تمہارے بڑوں کے قانون نہیں مانے، بنی امیہ کے نہیں مانے، بنی عباس کے نہیں مانے، تم چھیلے چپیٹوں کے مانیں گے ہم؟ عجیب یعنی وہ بات کرو جس پہ تمہاری ذلت نہ ہو، ایسے قانون بنانے کی بات نہ کرو جن کا نتیجہ سوائے ذلت اور رسوائی کے تاریخ میں نہ پہلے کبھی ملا تمہیں نہ اب ملے گا، اب بھی ذلت اور رسوائی. تمہارے لکھنے سے ہم مان لیں گے؟ تمہارے بڑوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا، 90 سال ممبروں سے میرے مولا پہ سب و شتم کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے 90 سال کیا، اب بھگتو 90,000 سال تک. اگر یہ دنیا چل رہی ہے 90,000 سال تک، چلنے والی تو نہیں لیکن میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، جب تک چل رہی ہے بھگتتے رہو. چلو آج بھیجیے محمد عالم. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. صحت و سلامتی بھی یاد آ گیا کل کی طرح مجھے، کیونکہ مسلسل وہ میسج آ رہے ہیں، یہ ساری دنیا میں جو مومنین مشاہدہ کر رہے ہیں مومنین و مومنات، وہ اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے ضرور کہتے ہیں. اب ظاہر ہے ہماری مجلس کا فارمیٹ ایسا چل رہا ہے کہ ہم بعد میں دعا وغیرہ نہیں کرا سکتے، تو بیچ میں کل بھی ہم نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اور اب بھی، اور انگلینڈ سے بھی کچھ لوگوں نے، بھارت میں بھی ہمارے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ایمان کی کوئی سرحد نہیں ہے نا، ایمان کی کوئی سرحد نہیں. وہ اس کی سب سے بڑا ثبوت دیں آپ کو، دیکھیے یہ بھی معیار اور میزان کی بات کریں نا، کسی کا شیعہ کا معیار دیکھنا ہے، کسی مومن کا معیار دیکھنا ہے ایمان کا، کیسے پرکھیں، کس طرح سے پرکھیں؟ پیمانے تو بہت ہیں مگر آج کے زمانے میں ایک پیمانہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور جہاں ابھی پوری دنیا میں ہماری آواز جا رہی ہے اور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے معیار دے رہے ہیں، معیار یاد رکھیں. اچھا یہ بتائیے، لبنان میں مومنین پر جب کوئی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، آپ درد محسوس کرتے یا نہیں؟ کرتے ہیں نا. اگر آپ تکلیف محسوس نہیں کرتے نا، تو پھر آپ اپنے ایمان میں غور کیجیے گا، کمی ہے. یمن میں مومنین پر اگر تکلیف کوئی آفت پہنچے، تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ شام میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہے نا ایسا؟ بس ایمان کی سرحد نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیے، ہماری بڑی دشمنی نا سرحدی ہے نا، ہندوستان پاکستان ہر وقت لگا رہتا ہے، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، ٹی وی پر بھی لگے ہوئے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ آواز ساری دنیا میں جا رہی ہے میری، میں ڈرتا اور تنی بھائی کسی سے، آپ لوگ جانتے ہو. ہاں وہ حکومتوں کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں ہمیشہ بولتے رہے، کوئی کبھی کبھی لوگ ایک بات طرف سے الزام لگاتے ہیں، جب ہم کسی کی حمایت کر رہے ہیں بھائی، مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں تو الزام لگا دیتے. سب اپنے ملک میں تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ارے دیکھ رہے ہیں نا، 40 سال سے میدان میں کھڑے ہیں، کب خاموش رہے بتاؤ؟ کس زمانے میں خاموش رہے؟ وہ جنرل ضیاء الحق ملعون سے لے کر آج کے ملعونوں تک کو ہم نے، چاہے وہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو، ہم نے کس کو معاف کیا؟ میدان میں کھڑے رہے، بول رہے ہیں مسلسل ظلم کے خلاف، آواز اٹھاتے رہے. تو یہ اعتراض بجا نہیں ہے آپ کا کہ اپنے ملک کو دیکھیے؟ اگر ظلم ہمارے ملک میں بھی ہوا اور ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی آواز بلند کرتے اور کرتے رہیں گے. کیوں ہم، کیوں کہ ہم جو لعنت بھیجتے ہیں ظالموں پر وہ سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی، ظالم کہیں کا بھی ہو اس پر لعنت ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے پڑوس میں لڑائی چلتی رہتی ہے ہماری، ان کے ہندوستان پاکستان، لیکن ایک بات انصاف سے بتائیے، اگر وہاں کے مومنین پر خدا نہ کرے، ہم یہ کہیں نہیں، لیکن فرض محال نہیں، کوئی آفت آ جائے، آپ کو دکھ ہو یا ہوگا یا خوشی ہوگی؟ دکھ ہوگا نا، یہ اقرار کر رہے ہو تم، ریکارڈ ہو رہی باتیں، اور یہ میں پورے پاکستان کے مومنین کی ضمانت دیتا ہوں، وہاں اگر کوئی آفت آ جائے تمہیں خوشی ہوگی یا تکلیف، خوشی ہوگی یا غم ہوگا، دکھ ہوگا نا، اگر نہیں ہوگا تو تم مومن نہیں۔ وہاں مومنین پر کوئی آفت آئے اور تمہیں تمہارے دل میں درد نہ ہو، تکلیف محسوس نہ کرو تو تم مومن نہیں۔ بالکل اسی طرح وہاں کے مومنین کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے یہاں تو کیا خوشیاں بناؤ گے وہاں؟ چلو اچھا ہوا پاکستان میں شیعوں پر یہ تکلیف آ گئی، یہ ہو گیا وہ نہیں، اگر ایسا کرتا ہے کوئی تو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تو دنیا میں کہیں بھی کسی مومن پر آفت آئے گی، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے اگر مومن ہے تو وہ درد محسوس کرے گا، اور اگر مومن نہیں تو ادھر ادھر کے بہانے تراشتا رہے گا، یہ دیکھو وہ دیکھو فلاں دیکھو، کیا ظالم ظالم ہوتا ہے کہیں کا بھی ہو، ظالم پاکستان کا ہو ظالم ہے اس پر لعنت، ظالم ہندوستان کا ہو اس پر لعنت، ظالم کہیں کا بھی ہو، اسرائیل کا ہو، کسی بھی دنیا میں کسی جگہ کا ہو، ظالموں پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ مظلوم کہیں کا بھی ہو ہمارا دوست ہے، یہ ہمیں کربلا سکھاتی ہے، یہ معیار دیا میرے مولا نے، یہ معیار دیا اللہ اور اس کے رسول نے، یہ معیار دیا علی و آل علی نے، کہ ظلم کون علی ظالم خصمن ولی المظلوم اونا۔ صلوات دیجیے محمد علی، چلیے اب بیان کو لاتے ہیں، اختتام کی طرف لاتے ہیں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ذکر علی سے، بلکہ بعض تو صرف دیکھ کر علی کو عبادت کرتے تھے، معیار ہے نا، معیار بتانے کی طرف آئیں، بھی کل اور یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ دیکھ لیجیے کہاں سے بات شروع کی تھی، کرم اللہ وجہہ، ہم نہیں کہتے، لیکن ہم برا تھوڑی کہہ رہے ہیں، اچھا لقب ہے، اگر کوئی کہے گا تو منع تھوڑی کریں گے، ہیں بھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اچھا مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے پانچویں کلاس میں تھا میں، جب میں نے پہلی بار یہ جملہ پڑھا تو مجھے عجیب سا لگا، میں نے گھر آ کے یہ کیا ہے، حضرت علی کو علیہ السلام نے لکھا، کرم اللہ وجہہ لکھ دیا۔ میں نے اپنے والد مرحوم ان کی خدمت میں آ کے، چھوٹا سا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد ہے، بہت چھوٹا سا تھا، یہ جیسے معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں بالکل ایسے ہی تھا، تو میں وہاں چلا گیا، اب والد صاحب کے پاس، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا، یہ کرم اللہ وجہہ کیوں، یہ علیہ السلام کیوں لکھا؟ وہ ابا مسکرائے، ہمارے خاص ان کا انداز تھا، مسکرا کے ان کا بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے پورا پس منظر بتایا، جب سے آج تک مجھے یاد ہے، پورا پس منظر یاد ہے کہ ایک بہت بڑے صحابی، بہت بزرگ، اور علی کو آتا دیکھا تو دیکھنے لگے، چہرے پہ نگاہیں جما دی، مسکراہٹ کے، دوسروں نے دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں، جب علی آتے ہیں آپ ایسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں علی کے چہرے کو، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ تو انہوں نے فرمایا، نام میں نہیں لے رہا، وہ جب سوالات کریں گے نا دوسرے لوگ اپنے علماء سے، تو ان کے علماء خود ایمانداری سے بتائیں گے کہ کس نے کہا تھا، اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے بچے تم سے پوچھیں کہ وہ کون تھا تو صحیح نام بتانا، غلط نہ بتانا۔ میں نہیں بتا رہا نام، میں نہیں لے رہا نام، جان کے نہیں لے رہا نام۔ تو بزرگ صحابی نے دیکھا، دیکھتے رہ گئے، دوسرے صحابہ نے پوچھا یہ جب علی آتے ہیں آپ اسے ان کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو ان صحابی نے گواہی دی کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا، النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو اس کے بعد سے سب نے کہنا شروع کیا، کرم اللہ وجہہ، یعنی وہ علی جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم بنا دیا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد، بس یہاں سے بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ اب آگے آہستہ آہستہ معیار کے اوپر آ گئے نا، یہ معیار یاد، میں نے ایک آپ کو پیغام اس میں دیا ہے، فراموش نہ کیجیے گا، کہ کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے۔ ظالم سے نفرت، چاہے اپنے گھر میں ہو، نفرت۔ محبت مظلوم سے کرنی ہے، چاہے وہ کہیں دشمن سرزمین میں مظلوم ہو، کہیں بھی مظلوم، کہیں کا مظلوم، فلسطین کا مظلوم ہے تو چاہے ساری دنیا عرب اسرائیل کو قبول کر لے، لیکن ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنی ہے۔ مکتب الگ ہے، بے شک ہوا کرے مکتب الگ، مظلوم ہے کہ نہیں ہے، ہے نا۔ اب میرے بھائیوں، برا ماننے کی بات ہے، اگر کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے और उनकी हिमायत की जाए, तो इसका जवाब ये नहीं होता कि अपने घर को देखो, ये जवाब थोड़ी होता भाई कहीं भी जुल्म हो रहा है। हम कह दो रहे हैं आपसे कि जालिम कहीं का भी हो, हम उसको कभी नहीं मानते। क्यों? हुसैनियत हमें ये इजाजत ही नहीं देती कि कहीं भी जुल्म और जालिम की हिमायत करें। कोई शिया, कोई अली का मानने वाला, कोई करबला का मानने वाला, कोई हुसैन का मानने वाला, ऐसा हो सकता है कि वो किसी जालिम की हिमायत करे? जुल्म कहीं भी होगा जुल्म है। लिहाजा इस उसूल को याद रखेगा जो मैंने आपको बता दिया, मजलूम कहीं का भी हो हमारा है, जालिम हमारे घर में भी हो हमारा नहीं है, हमारा दुश्मन, ठीक है ना। ये हुसैन ने सिखाया। बस जानते हैं ना आप कि कूफे में कैसे कैसे लोग थे, मोहब्बत का दावा किया हुसैन से, सब ने मोहब्बत का दावा किया, और जब मैदान अमल का वक्त है, वादा पूरा करने का वक्त है, तो अली के शियो मजलिस कोई रस्मी कार्रवाई नहीं है। इसको एक रस्मी कार्रवाई समझ के ना करना कि आके बैठ गए, गिरिया किया, चले गए, सवाब हो गया। हाँ सवाब हो गया, मैं कब मना कर रहा हूँ कि गिरिये में सवाब नहीं है। हुसैन पर रोए आप, फर्जंद जहरा पर रोए, आपने गिरिया किया, सवाब हो गया। लेकिन अजीजो इस गिरिये के दौरान अगर जुल्म से नफरत ही पैदा ना हुई, यजीद वक्त को पहचाना ही नहीं, वक्त के मजलूमों को पहचाना ही नहीं, तो फिर क्या होगा? याद रखो, कूफे वालों ने मोहब्बत का दावा किया था, मारिफत नहीं थी हुसैन की। मारिफत होती ना तो अपने बाल बच्चों को नहीं देखते, अपने घर बार को नहीं देखते, अपनी नौकरी को नहीं देखते, अपने मालूमता को नहीं देखते। अगर मारिफत होती तो सारी पाबंदियां तोड़ के करबला पहुंच जाते, है ना। और जिसे मारिफत थी उसने अपने आप को छुपाया, या यूं कहिए कि तकिये में रखा। लोग बहुत हैरान थे कि हबीब इब्ने मज़ाहिर, ये तो बहुत मौला हुसैन करते हैं, और बचपन के दोस्त, और कैसे कैसे वाकयात उनसे मंसूब। यूं कहिए कि बाज़ जगह तो ये वाकयात भी दर्ज हैं कि दूसरी ज़िंदगी ही हुसैन के सबब से मिली, है ना, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को। लेकिन सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हैरान है कि आराम से बैठे हैं घर में, बिल्कुल खामोश। मुख्तार शहीद हो गए, साथी शहीद हो गए, साथी जिंदान में चले गए, लेकिन हबीब इब्ने मज़ाहिर खामोश। जानते हैं क्यों खामोश है? हबीब इब्ने मज़ाहिर को मालूम है कि कूफियों ने दगा कर दी, बेवफाई कर दी, और हुसैन पहुँचने वाले यहाँ। क्यों अपने आप को खामोश से छुपा लिया कि ऐसा ना हो कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँ? गिरफ्तारी से डरते हैं? नहीं, गिरफ्तारी से अपने आप को इसलिए बचाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं और हुसैन की नुसरत करने से रह जाऊं। मैंने वादा किया है मैं खत लिखने वाले में हूं, तो ऐसे ऐसे भी खत लिखने वाले थे ना हबीब इब्ने मुजाहिर जैसे, मैं खत लिखने वालों में हूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं हुसैन की नुसरत को ना जाऊं? लिहाजा खामोशी से बस शब रोज गुजार रहे हैं, खामोशी से। और हाकिम इब्ने ज़ियाद मुतमईन है कि उसने, उसके मुखबिरों ने बताया कि नहीं, हबीब इब्ने मुजाहिर को कोई दिलचस्पी नहीं हुसैन की नुसरत करने से, हुसैन की मदद करने से। और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर कैसे दिन गुजार रहे हैं? ताकि वो आ जाए वक्त और मैं खामोशी से, मुझे मालूम हो और मैं अपने मौला की मदद के लिए चला जाऊँ। उधर हुसैन पहुँच गए करबला, और करबला पहुँचते ही आपने खत लिखे, बहुत सारे खत, बसरे भी भेजे, और बसरे से भी खत का जवाब आया था। मैं साल गुज़िश्ता अंसार हुसैन के बाब में पढ़ चुका हूँ, यजीद युज़ैद और यजीद इस तरह का नाम है उनका, यजीद भी कहते हैं युज़ैद भी कहते हैं, चार इस नाम के शहदा हैं अंसार हुसैन में जो वहाँ से तशरीफ लाए थे बसरा से मदद करने, था अपने बेटों के साथ तशरीफ लाए थे, यजीद इब्ने सबीत से थे, सबीत और उनके दो बेटे वो भी शहीद हुए थे करबला में। तो खत, ऐसा नहीं कि खत रायगा चले गए, वहाँ से भी आए थे। एक खत लिखा कूफे में, और कूफे की नाकाबंदी है, चारों तरफ से बंद है कूफा, बंद है, नाकाबंदी है कूफे की, कोई ना आ सकता है ना कोई, यानी ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है कूफे से, ना कूफे से, जैसे आजकल एक इस्तिलाह चल रही ना लॉकडाउन, चारों तरफ से बंद, सख्त कर्फ्यू, इससे भी आगे की बात, कर्फ्यू लगा हुआ है कूफे में। अपने खास एक गुलाम को खत दिया, जाइए हबीब को खत पहुंचाइए, किसी भी तरह हबीब को ये खत मिलना चाहिए। बहरहाल वो जनाब ट्रेन जिसको कहते हैं ना, वो तजुर्बेकार गुलाम रास्ता बना के किसी तरह कूफे में पहुंच गया। घर पहुंचा, घर से बीवी ने बताया, सौजे ने बताया कि बाजार गए, बाजार में ढूंढा, देखा एक दुकान से खिजाब ले रहे हैं। सरगोशी के आलम में उससे कहा, अना कासिदुल हुसैन, हुसैन का कासिद हूँ। जल्दी से हाथ पकड़ के गोशे में ले गए, हबीब क्या पैगाम लाया? उसने लिबास में छुपा हुआ खत निकाला, हुसैन का उड़ दिया, हाथ में दे दिया। جناب حبیب ابن مظاہر کے. حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا اور چہرے پہ پریشانی بھی، فکر بھی اور سلوٹیں بھی نمودار ہو گئیں، جس کہتے ہیں پیشانی پہ بل پڑنا. ظاہر ہے کہ اس خط میں یہی لکھا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہ خط بیان کیا جاتا ہے کیا ہے. اپنے بچپن کے دوست فقیہ کوفہ، کیا لکھا؟ فقیہ کوفہ، فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے نام. حبیب میں حسین ابن علی کی طرف سے، حبیب میرے بچپن کے دوست، میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو پہنچو. یہ خط کے مضمون کا خلاصہ ہے. جناب حبیب نے دوسرا راستہ اختیار کیا، غلام سے کہا تو الگ پہنچ گھر. گھر آئے، مہمان خانے میں غلام کو بٹھایا. اب جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے، بیٹھ گئے لیکن پریشان ہے. زوجہ نے کہا حسین کا قاصد آیا تھا، میرے مولا کا قاصد آیا تھا. خیر تو ہے، پہلے جب بھی قاصد آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، آج کیا ہوا، پریشان کیوں؟ پریشان ہو گیا. کہا پریشانی کی بات ہے، یہ خط نکال کے اس نے رکھ دیا سامنے. یہ خط دیکھو، خط آیا ہے، میرا حسین مصیبتوں میں گر گیا ہے، دشمنوں میں. تو پھر زوجہ نے کہا پھر کیا پریشانی کی کیا بات ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، سب نے تو چھوڑ دیا نا ساتھ، سب نے تو چھوڑ دیا کوفے والے، میں اکیلا جا کے کیا کر لوں گا. مطلب یہ کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اکیلے کیا کر لیں گے. حبیب نے وہی عکاسی کر دی سب کے مزاجوں کی، سب کے مزاجوں کی عکاسی کر دی کہ یہ ہے، میں اکیلا کیا کر لوں گا. بس زوجہ نے جو ہی یہ الفاظ سنے کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے، کہتے ہیں کہ اپنی چادر حبیب کے اوپر پھینک دی، یا بعض کتب مقاتل میں کہ اپنی چوڑیاں اتار کے اس کو دے دی کہ یہ پہن کر بیٹھ، اور دیوار پر لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا، نیام سے باہر کیا تلوار کو، تو بیٹھ اور سوچ کے تجھے کیا کرنا ہے، میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں. حبیب یہ تو نے کیسی بات کر دی، تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، یہی دوستی، یہی آقا اور غلامی کا رشتہ ہے کہ تیرا مولا دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے اور تو سوچ رہا ہے کہ جائے کہ نہ جائے. بس حبیب کھڑا ہوا، چادر اپنی زوجہ کے سر پہ ڈالی، بیٹھ جائے اطمینان سے بیٹھ جائے. بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح کہیں تیرے بھی ارادے بدل تو نہیں گئے، تو بھی اپنے عہد و پیمان سے، قول و قرار سے مکر تو نہیں گئی، بیٹھ جا. ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے، امکان ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. تیاری کی، قاصد کو روانہ کیا، غلام کو طلب کیا، الگ الگ مقامات، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ کیا ہے، ناکہ بندی ہے کوفے کی، ناکہ بندی ہے، سارے راستے بند. ایک مقام طے کیا غلام سے کہ نصف شب کے بعد مجھے فلاں جگہ پہ ملنا. رات کو حبیب کو راستہ بنانے میں دیر لگی، گلیوں سے نکلنا، کوچوں سے نکلنا، ظاہر بند ہر جگہ پہرے دار، ہر جگہ سپاہی ابن زیاد کے معین ہے، کوئی نکلنے نہ پائے گھر سے باہر. پہنچا تو دیر ہو گئی. جب اس مقررہ مقام پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے بے چینی سے. غلام کہہ رہا ہے اس سے کہ دیکھ، کچھ دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں. حیران ہو کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے حبیب، اے پالنے والے، اے بار الہ، یہ کیسا وقت آ گیا علی رسول پہ، غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پہ. دعا دی غلام کو، آگے بڑھ کر گلے سے لگایا کہ مجھے راستہ بنانے میں دیر ہوئی، بھلا ہو سکتا ہے کہ میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں. اب ادھر صبح ہوئی، حسین نماز پڑھ چکے، مسند بچھا دی گئی اور تمام اصحاب کے حلقے میں حسین بیٹھے، نگاہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد گرد و غبار نمودار ہوا، حسین کے چہرے پہ تبسم کے آثار، گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے. حسین نے تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر. ادھر حسین نے تکبیر بلند کی، تمام صحابہ نے، انصار حسینی نے تکبیر کا جواب دیا اللہ اکبر، سمجھ گئے کوئی ہمارا بھی چاہنے والا آ رہا ہے. حسین نے آواز دی، عباس ابن اوسجہ جاؤ استقبال کو جاؤ، سب میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. بس حبیب کا نام سنا، چہرے کھل اٹھے انصار حسینی کے، ایک کہہ دینے کہ پورا جلوس استقبال کے لیے بڑھا. عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، زہیر بن قین بھی ہیں، ابن اوسجہ بھی ہیں، سب جا رہے ہیں. اب جب ان اتنی بڑی شخصیتوں کو آتے دیکھا، خاص طور پہ عباس علی اکبر کو دیکھا، گھبرا کے حبیب اپنے گھوڑے سے اتر آیا. دس بستہ کہتا ہے کہ مولا میں کہاں فرزند بوتر آپ کہاں؟ آپ میرے استقبال کے لیے، کہا حبیب میرے مولا نے حکم دیا ہے، میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. اب یہ تمام انصار حسینی اپنے جلو میں لیے ہوئے، اپنے حلقے میں لیے ہوئے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. جو ہی حبیب قریب پہنچا، حسین کے زانوں کے بل چلنا شروع کیا، حسین کے قدموں میں جا کے گر گیا. اچھا حبیب نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ مولا آپ کے ساتھ کتنے ہیں اور سامنے والا لشکر کتنا بڑا ہے. حبیب نے بس ایک سوال کیا، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہوتے ہیں جانثار، یہ ہوتے ہیں جانثار حقیقی. مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ حسین نے گلے سے لگا کے کسر اٹھایا، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گئے، بالکل صحیح وقت پہ آ گئے. باری باری تمام انصار حسینی معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں. اتنے میں جناب فضہ پہنچی، حبیب کو سلام کر کے فرماتی ہیں، حبیب تجھے مبارک ہو. حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اماں فضہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ میں ہوں اپنے مولا کی بارگاہ میں ہوں، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کس بات کی مبارکباد دے رہی ہیں؟ فضہ فرماتی ہیں، حبیب آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں، میری شہزادی نے آپ کو سلام بھیجا ہے. میری شہزادی ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو اور شکریہ ادا کرو کہ تیرا شکریہ کہ تو اس کڑے وقت میں، کڑی آزمائش میں ہماری مدد کے لیے پہنچا. بس اتنا سننا تھا، حبیب نے اپنا ماما پھینک دیا، گریبان چاک کر ڈالا، خاک اٹھا کے اپنے منہ پہ، اپنے سر پہ ڈالتا ہے، منہ پیٹ رہا ہے، سینہ پیٹ رہا ہے، چلا رہا ہے، پروردگار میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا، یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا، یہ کیسا وقت ہے آل رسول پر کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں. یہاں روایت ختم ہو جاتی ہے نا، میں ہمیشہ دو تین جملے کہتا ہوں، حبیب آپ کو نہیں معلوم ثانیہ زہرا کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، کتنی مطمئن ہے زینب جس کے اتنے بھائیوں اور ایسے بھائیوں، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازوں میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اس کے اس کو بازاروں میں کشاکشاں اسیر بنا کر لے جائے گا. ہاں اے حبیب، عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دے رہی ہوگی، مجھے یقین ہے کہ القمہ کے ساحل پہ شہداء کے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی، اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، آپ پھر زندگی دلوا دیجیے، پھر اسی طرح آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.